Habib and Farsi, so forth. And also we have every night babysitting and the puppet show. So please take advantage of those and leave your kids over there. Sallallahu Muhammad wa ala Muhammad.
Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. I have a very small piece of poetry that I have prepared here to read before the majlis tonight. So if I could please request your attention for just a couple of minutes, a poem about Imam Hussein. Another salawat, please. On and on we'll march through hardship and through pain. Allah, as your witness, will always be with you, Hussein. Our resolve was firm. We'd made our last stand. We were marching together on the hot sands behind our Imam when we stopped the caravan. He took us to his tent that night by our hands and said that we had now approached the land, we'd be attacked by a ruthless band. We'd be cut down and fall onto bloody sands, slaughtered by Yazid and Ibn Ziyad's hands. He blew the candle out, and then he said, "You can all leave tonight. Return to your beds." Minutes later, he lit the candle back on. We were all crying. None of us had gone. Our tears were flowing, drenching our faces. Martyrdom with him was what I had come to taste. Our resolve was firm. We'd made our last stand. I will continue fighting for my Imam, looking forward to dying behind our Imam. On and on we'll march through hardship and through pain. Allah, as our witness, will always be with you, Hussein. Salawat. And please recite Surah Fatiha for my grandfather, Sheikh Muhammad Yasin, and another loud salawat.
Salawat Balantar Muhammad wa
alayhi Muhammad.
Piyasi Hussain Kusay
خنجر تجھے سلام کرتے ہیں آنسو کے سمندر تجھے سلام کڑی زبان بیت کا لاشا اٹھا لیا
صادمہ فرحت اور نازنی بیگم اور دنیا مومین و مومنات کی ارواح کو اشارہ فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين فاطم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا ذي القاسم محمد إلى بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
عزیزان محترم، جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے اور سماعت کا ثواب آپ نے حاصل کیا ہے، ان آیات کریمہ کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس عذاب میں صاحبان ایمان اور عمل صالح کے اثرات کے عنوان کے تحت آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں اپنے معروضات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کہ گفتگو یہاں تک پہنچی کہ مومن نام و خاندان و قبیلے سے نہیں بلکہ کردار و اوصاف و صفتوں سے پہچانا جاتا ہے. قرآن و حدیث میں صاحبان ایمان کے اوصاف اور ان کی صفتوں کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ ہر شخص یہ کہنے سے پہلے سوچ لے کہ اگر وہ مومن ہے اس کے لیے صفات ضروری ہیں، چاہے وہ صفات اعتقادی ہوں یا اخلاقی ہوں یا سماجی ہوں. مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موسمی صفات کا حامل ہو جائے، فصلی صفات کا حامل ہو جائے، فصل ختم ہو، موسم ختم ہو جائے تو ایک جاکٹ کی طرح، ایک کوٹ کی طرح موسم کے بدلتے ہی جیسے انسان نکال کر پھینک دیتا ہے، ویسے صفات کو نکال کر پھینکا نہیں جا سکتا. ایمان کا تعلق بدلتے ہوئے حالات سے نہیں ہے، بلکہ ایمان کا تعلق انسان کے ذہن اور انسان کے دل سے ہے. تو یہ ضروری ہے کہ کچھ صفات صاحب ایمان حاصل کریں تاکہ ان صفات کے ذریعے سے ان کی دنیا بھی کامیاب ہو اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے. تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بات یہاں تک پہنچی کہ مومن سوسائٹی میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اور سوسائٹی اور سماج میں رہنے کے تقاضوں میں سے تقاضا یہ ہے کہ مومن ایک دوسرے مومن سے ملتا جلتا ہے، ایک دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے، ایک دوسرے مومن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. تو مومن اور مومن کے درمیان کیسے رابطہ ہونا چاہیے، کن صفات کی ضرورت ہے، کس طرح اس سوسائٹی میں زندگی گزارے، اس کی طرف بھی پروردگار نے قرآن مجید میں اور آیات کریمہ میں اشارہ کیا ہے، اور احادیث میں بھی اس کی طرف ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے کہ مومن اور مومن کے درمیان کیسا رابطہ ہونا چاہیے. توجہ کا طالب انشاءاللہ اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے کہ دو مومن جو زندگی گزار رہے ہیں سوسائٹی میں، یا ایک مومن اور مومنانہ سوسائٹی ہے وہاں پر کس طرح زندگی گزاریں، ایک چھت کے تلے دو مومن کیسے سانس لیں، ان کے درمیان کیسا رابطہ ہونا چاہیے. میرے عزیزوں، قرآن کریم نے صاحبان ایمان کے درمیان احادیث کے ساتھ ملا کر کہہ رہا ہوں کہ تین طرح کے رشتے قائم کیے مومن اور مومن کے درمیان، تین طرح کے رشتے ہیں. پہلا رشتہ مومن اور مومن کے درمیان محبت کا رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے، کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن ایک دوسرے کے چاہنے والے ہیں، ایک دوسرے کو محبت کرنے والے ہیں، ولایت کا رشتہ ہے. ولایت کا ایک معنی محبت ہے، دوسرا معنی سرپرستی ہے، تیسرا معنی حق حکومت اور حق رہبری ہے. لیکن ہم مومن کے معنی میں یہ نہیں کہیں گے ولایت مومنین کے درمیان، یعنی حق رہبری، میں رہبر رہوں گا تم میری اطاعت کرو، نہیں، اس میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے. جہاں بات رہبری کی آتی ہے وہاں پر جھگڑا ہے، کوئی تیار نہیں ہوگا دوسرے کو لیڈر بنائے. اس لیے ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو سب کے سب لیڈر ہیں. علامہ اقبال نے کہا افراد سے بنتی ہے اقوام کی تقدیر. کتنا خوبصورت مصرع ہے جی، افراد سے بنتی ہے اقوام کی تقدیر، فردوں سے بنتی ہے، لیکن فرد ہے کہاں؟ یہاں پر تو سب کے سب لیڈر ہیں، تو جب لیڈر ہو جائے تو پھر تقدیر بننا آسان نہیں ہے. تو افراد سے بنتی ہے اقوام کی، تو فرد ہو، یعنی آدمی بصورت آدمی زندگی گزارے، تو لیڈر کی صورت میں نہیں ہے. قرآن کہہ رہا نہیں ہم رہبری کا اعلان نہیں کریں گے. مومن اور مومن کے درمیان پہلا رابطہ جو ہونا چاہیے وہ ولایت کا ہے، یعنی دوستی، پیار، محبت کا رشتہ ہے. اور جب محبت کا رشتہ ہے تو ہوتا کیا ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. صاحبان ایمان کی شرائط میں شرط ہے المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کیونکہ دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ ہے، اور محبت میں وہ نیکی کی طرف بلاتے بھی ہے اور گناہوں سے روکتے بھی ہے. اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے چاہنے والے کو گمراہ ہوتا ہوا انسان دیکھ نہیں سکتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آہستہ آہستہ منزل آگے بڑھ رہی ہے. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، ایک دوسرے کے درمیان محبت والا رشتہ، پہلا رشتہ، دوسرا رشتہ تعلق مومنین کے درمیان جو رابطہ ہے وہ، انما المؤمنون اخوة، محبت سے ایک قدم آگے بڑھے، اس کو کم کر دیا کیا، محبت سے ایک قدم، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے، آپ تک پہنچ رہی ہے لیکن میری آواز نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، دوسرا رشتہ انما المؤمنون اخوة، مومنین کے درمیان جو رابطہ ہے، کنیکشن ہے، محبت سے قدم آگے، وہ کون سا رشتہ ہے؟ بھائی چارگی کا رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوة، مومنین کے درمیان بھائی چارگی ہونی چاہیے، یعنی جیسے ایک گھر میں دو بھائی زندگی گزارتے ہیں، ایک سوسائٹی میں دو مومن زندگی گزارے، مشکل ہو جائے گا، مسئلہ کافی مشکل ہے، لیکن اگر دین کو سمجھ جائے تو آسان، جس طرح گھر کے ایک چھت کے نیچے دو بھائی زندگی گزارتے ہیں، ایک سوسائٹی میں دو مومن زندگی گزارے، ان کے درمیان جو رشتہ قائم ہونا چاہیے وہ رشتہ ہے اخوت کا رشتہ، وہ رشتہ ہے بھائی چارگی کا رشتہ، مومن اور مومن کے درمیان بھائی چارگی قائم ہونی چاہیے. مکہ مکرمہ سے جب مدینہ پہنچے پیغمبر اسلام، تو جو سب سے پہلا رشتہ قائم کیا مومنین کے درمیان وہ بھائی چارگی کا ہے، کہ فلانی فلانی کا دوست، فلاں فلاں کا دوست، ابو ذر سلمان کے دوست، مقداد قمبر کے دوست. مدین مکہ مکرمہ میں 13 سال تجربے کے بعد پیغمبر نے مزاجوں کو سمجھ کر رشتہ قائم کر دیا. 13 سال مکہ مکرمہ نے مزاج کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، رنگ کو دیکھا، سوچ کو پڑھا، فکروں کو آزمایا. جب آزمانے کے بعد مدینہ منورہ میں کہا فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، ابو ذر سلمان کے بھائی، قمبر مقداد کے بھائی، جب ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا، بچے کون؟ میرے مولا بچ گئے. بعض لوگوں نے ترکی نگاہوں سے دیکھا، ہمیں تو بھائی مل گیا، اب علی کے لیے کون بھائی؟ تو ممبر رسول سے رسالت باب نیچے اتر آ کر علی کو اپنے سینے سے لگا کر کہا علی میرا بھائی. سبھی کے سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. علی میرا بھائی ہے. دیکھیے جہاں جہاں جتنی فضیلت ممکن ہو سکتی تھی پیغمبر اسلام نے کہا وہ علی کے نام، ذوالعشیرا سے لے کر مدینہ منورہ میں بھائی چارگی کے رشتے کے بٹوارے تک پیغمبر اسلام نے کہا علی کے نام فضیلت ہے، فضیلت علی کے نام ہے، خلافت علی کے نام، وراثت علی کے نام، حکومت علی کے نام، امامت علی کے نام، حکومت کا ایک رشتہ بچا تھا وہ بھی علی کے نام، وہ بھی علی کے نام ہے. کیوں کیوں علی کو بھائی بنا لیا پیغمبر اسلام نے؟ یوں ہی نہیں بنایا ہے میرے عزیزو. بھائی چارگی کے رابطے میں قربانی چاہیے، ایثار چاہیے. بغیر ایثار کے کوئی کسی کا بھائی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شب ہجرت علی کے ایثار کو دیکھ کر رسول نے مدینے میں علی کو اپنا بھائی اعلان کیا. جہاں لوگ اپنی جان بچانے میں لگے تھے، علی اس وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. جہاں لوگ اپنی جان بچا رہے تھے، اس کو تھوڑا بڑھا دیجئے ویلیو اگر ہو سکتا ہے. سبھی کے سلوات پڑھیے محمد والے محمد. جوانی جان بچانے کا موقع ہے. جہاں لوگ جان بچانے میں لگے تھے، علی نے کہا میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. جب ہجرت بستر رسول پر مولا کائنات سو گئے، اپنی حیات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جان بچانا چاہیے, علی نے کہا نہیں, اگر رسالت مآب نے کہہ دیا ہے تو بھائی کے رشتے کے ناطے مجھے جان قربان کرنا ہے. قربانی جہاں درمیان میں آتی ہے وہ رابطے مضبوط ہوتے ہیں. ایثار کی جہاں بات آتی ہے وہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں. جو بھی رشتہ ہو ایثار مانتا ہے, جو بھی رشتہ ہو, میاں بیوی کے رشتے سے لے کر مومنین کے درمیان بھائی چارگی کے رشتے تک اگر قربانی کا جذبہ نہ ہو تو جھگڑے شروع. جو بھی رشتہ ہو قربانی مانتا ہے. شب ہجرت علی نے کہا میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, اور جان قربان کرنے کے لیے بستر رسول پر سو گئے. اس میں علی کا بڑا فائدہ ہوا نہیں. لوگ کہتے ہیں فائدہ یوں ہی مل گیا, نہیں, قربانی کا نتیجہ ہے فضیلت. قربانیوں کے نتیجے میں فضیلت ملتی ہے کہ جس روز مدینے کو سدھارے تھے پیغمبر, شیر سنیے شیر کی طرح, کہتے شیر سنیے شیر کی طرح, جس روز مدینے کو سدھارے تھے پیغمبر اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر کوئی اور نہیں, اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر, ہر چند کے تیغوں کی چمک تھی سرے بستر, سوتا تھا بڑے چین سے تانے ہوئے چادر. ارے مشکل سوتا ہے دبک کے, سجا سوتا ہے چادر کو تان کے. سلوات پڑھیے محمد والے. سن رہے ہیں آپ, بھائی چارگی ہے, اخوت ہے, اخوت ہے, اخوت. یہ نہیں کہ پیغمبر مکے بھائی علی تھے تو بستر پہ سو گئے, ہمارے لیے کچھ پیغام نہیں تھا, نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ فضیلت لینے کے لیے نہیں آئے. تو جملہ یاد رکھیے, یہ طالب علم کا جملہ ہے بزرگوں کی خدمت میں. وہ اس جملے کو یاد رکھیں گے, اس بچے کو دعا کریں گے کہ اہل بیت دنیا میں فضیلتیں لینے کے لیے نہیں آئے تھے, بانٹنے کے لیے آئے تھے. وہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ بانٹنے کے لیے آئے تھے. کوئی تو آئے لینے کے لیے, کوئی تو آئے, آئے تو دے دیا. اتنے قریب ہو گئے سلمان تو کہہ دیا سلمان اور منا ہے لڑپائے, وہ ہم میں سے ہیں. ابو ذر قریب ہو گئے تو کہہ دیا صدیق ہے. کوئی آئے تو ہے. دعائے کمیل کس کی دعا ہے مجھے بتائیے آپ, دعائے کمیل کی تعلیم کس نے دی ہے کمیل کو؟ مولا کائنات نے. کمیل نے کہا مولا کو سکھائیے, ظرف دیکھ کر بولتے تھے. ابھی شعر پورا نہیں ہوا یاد دلائی میں واپس آتا ہوں. ظرف دیکھ کر امام بھی جواب دیتے تھے. کمیل نے کہا کچھ بتائیے, مولا کائنات نے کہا دعائے کمیل کی تعلیم لیجیے. دعا کس کے نام ہے, پڑھائی کس نے, سکھائی کس نے؟ علی نے. نام کس کا ہے؟ اللہ اکبر. نام کمیل کا, دعا علی کی. نام کمیل کا, مولا آپ کا نام ہونا چاہیے تھا. ارے علی نام کے چکر میں نہیں ہے, فضیلت ہم بانٹنے کے لیے تیار ہیں. آ تو صحیح. ہم بانٹنے کے لیے تیار ہیں, آ تو صحیح. دعا کو کر دیا دعا ہے کمیل. یہ ایک مثال نہیں, سینکڑوں مثال ہے. اس لیے ایک مجلس چاہیے. سید سجاد نے دعا کی تعلیم دی ابو حمزہ شمالی کو. رمضان میں ہم پڑھتے ہیں کس نے تعلیم دی سید سجاد نے, نام کس کا ہے؟ دعائے ابو حمزہ شمالی. ارے ہونا چاہیے تو دعائے زین العابدین, ہو رہا ہے دعائے ابو حمزہ شمالی. نماز جعفر طیار, لو تعلیم دے رہا امام نماز کی. نام کس کا آ رہا ہے؟ جعفر طیار. میری ماں بہنیں ناراض نہ ہو جائے, اب تک میں نے کسی عورتوں کی فضیلت میں کچھ نہیں کہا ہے جی, ان کو بھی سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے. عمل ام داؤد, داؤد کی ماں کا عمل.
اور تعلیم بھی کس نے؟ امام نے. نام کس کا آ رہا ہے؟ ام داؤد کا. مولا آپ کا نام آنا چاہیے تھا. عجب نہیں امام فرمائیں گے نہیں ہم فضیلتیں بانٹنا چاہتے ہیں, آئیے آؤ تو کوئی آئے, ہم فضیلتیں دینے کے لیے تیار ہیں. تو میرے عزیزوں فضیلت پانا ہو تو ایثار چاہیے, قربانی چاہیے. جب ہجرت علی نے قربانی دی بستر رسول پر سو گئے. سناؤ شیخ دوبارہ. جس روز مدینے کو سدھارے تھے پیغمبر اس روز برادر کی جگہ پر تھا برادر. ہر چند کے تیغوں کی چمک تھی سر بستر سو تا تا بڑے چین سے تانے ہوئے چادر. ارے دنیا میں کوئی ایسا جری ہو نہیں سکتا جس طرح یہ سوئے پہ کوئی سو نہیں سکتا. جس طرح یہ سوئے تھے کوئی سو. علی کے نیند کا جواب نہیں ہے تو جاگنے کا جواب ڈھونڈ رہے ہو. علی کی ضربت کا جواب نہیں ہے سجدے کا جواب ڈھونڈ رہے ہو. ایک لمحے کے علی کی زندگی کا جواب تم لا نہیں سکتے. علی کی ساری زندگی تولنے لگے ہو. علی کو تولنے والا صحابہ کے ترازو میں علی کا وزن پہلے پوچھ لو دوسرے پیغمبر سے. ارے کس کو کہاں سے بتول رہے ہو؟ اس لیے ابو تمیم نے کہا, کسی نے پوچھا ابو تمیم سے اہل سنت کا بڑا عالم دین ہے, اس سے کسی نے پوچھا بتائیے اصحاب رسول کون ہے, پلیز بتائیے فہرست بتائیے. فلاں نے کہا, ابو تمیم نے کہا سلمان ہے, ابو ذر ہیں, مقداد ہیں, قمبر ہیں, اور وہ 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 وہ. لمبی فہرست میں علی کا نام نہیں آیا. پوچھنے والے نے پوچھا ابو تمیم سے, ارے صحابہ کی فہرست میں علی کا نام نہیں؟ وہ تو نام پہلے آنا چاہیے تھا, پہلے آنا چاہیے تھا. ابو تمیم نے کہا, اگر یہ تم سوال مجھے مباہلہ سے پہلے پوچھتے تو میں بھی نام لے لیتا. جی اس سے زیادہ مزاح چاہیے آپ لوگوں کو؟ اگر یہ سوال تم مباہلہ سے پہلے پوچھتے تو میں علی کا نام صحابہ کی فہرست میں لے آتا. ارے جس علی کو پروردگار نے نفس رسول کہا ہے اس علی کو میں صحابی کیسے کہوں؟ سوال پڑھیے محمد و آل محمد. جس علی کو خدا نے نفس رسول کہا ہے وہ اس کو صحابیوں کی فہرست میں کیسے لاؤ؟ کون کہہ رہا ہے اہل سنت کا عالم دین؟ اس لیے کہ بستر پر سو کے علی نے کہا, برادری اخوت چاہتے ہو تو قربانی, جی قربانی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مومن اور مومنین کے درمیان رابطہ, موضوع سے نہ ہٹ جاؤں میں, مومنین لیکن اب بھائی چارے کی ہے کہاں دنیا میں ہے؟ جی سیولائزیشن کے نام پر, ماڈرنائزیشن کے نام پر ہم ہیں, ہماری زندگی ہے, میں میرا گھر میری بیوی میرے بچے بس. وہ بھی اب تو مشکل ہو گیا ہے. کہاں ہے, کہاں ہیں رشتے داریاں؟ کہاں اسلام کہہ رہا ہے مومنین کے درمیان بھائی چارگی, اور یہاں تو خاص بھائی بھائی سے جدا ہو رہا. اسلام کہہ رہا ہے ساری دنیا کو بھائی بناؤ, ساری دنیا کو بھائی بناؤ. جب ہند سے کوئی گیا امام کی خدمت میں سوال پوچھنے کے لیے تو امام نے کہا, یا اہل ہند, اے ہندوستان سے آنے والے میرے بھائی. امام نے کہا, بھائی کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کا وہ رشتہ ہے جب بھائی کہہ دو تو دل نم پڑ جاتا ہے, جواب سننے کے لیے آمادہ ہو جاتا. اسلام کہہ رہا سارے مومنین کو اپنا بھائی بناؤ. یہاں پر تو خونی بھائی کے ساتھ بھائی ایک دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے لیے یا ساری دنیا کی بات کرتا ہوں. کہ ایسا نہ ہو جائے کوئی اپنی لے لے لیے. کہاں ہے بھائی چارگی؟ بھائی بھائی ایک دوسرے سے ملے. میرے عزیزوں کربلا کا پیغام ہی یہ ہے کہ بھائی کا بھائی کے درمیان رشتہ مضبوط ہو. اب بھائی ہے کہ بھائی کو پہچانتا نہیں. بزرگ اجازت دے پڑھو شیر. اب بھائی ہے کہ بھائی کو پہچانتا نہیں. ہم بھائی بھائی ہیں یہ کوئی جانتا نہیں. ایک دوسرے کو دوست بھی گردانتا نہیں. ہم ایک پاک سے ہیں کوئی مانتا نہیں. یہ اردو تھوڑی بہت سخت ہے, بڑے شاوروں کا کلام میرا نہیں. میں بولتا ہوں تو زبان میں لکنتیں آتی ہیں, بڑوں کا کلام نقل کرتا ہوں صاف بولتا ہوں. اب بھائی ہے کہ بھائی کو پہچانتا نہیں, یہ دوسرے کو بھائی بھی ہم بھائی بھائی ہیں یہ کوئی جانتا نہیں. یہ دوسرے کو دوست بھی جانتا نہیں. ہم یہ پوچھتے ہیں کوئی مانتا نہیں. ارباب آستی ہم تن جنگ ہو گئے, ہم جس قدر وسیع ہوئے تنگ ہو گئے. کیا کرتے ہو؟ بڑے ذہن ہے, بڑی نالج ہے, بڑی ڈگریاں ہیں, جتنا ذہن کھلا ہم چھوٹے ہو گئے. اللہ اکبر. ایک حدیث کہنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں, ایک حدیث سنیے گا مولا کائنات کی. علی کے ہر جملے پر کائنات قربان ہو جائے تو اس لیے ہمیں جو جملہ کہتا ہے علی تیرا کلام بھی علی. ایک ہاتھ روک کر خوش نہ ہو جاؤ کہ تم نے روک لیا. یاد رہے کہ تم نے ایک ہاتھ کو روک لیا تو سینکڑوں ہاتھوں سے محروم ہو گئے. ایک ہاتھ کو روک کر تم خوش نہ ہو جاؤ کہ ہم نے ایک ہاتھ کو روک لیا ہے, بلکہ یاد رہے کہ سینکڑوں ہاتھوں سے تم محروم ہو گئے. تو بھائی چارگی کا رشتہ ہے مومنین کے درمیان میں پہلا رشتہ, آئیے منزل کی طرف, محبت والا رشتہ. دوسرا رشتہ اخوت والا رشتہ جو سب سے اہم ہے. المومنو اخو المومن, مومن مومن کا بھائی. تیسرا رشتہ المومنو مرعۃ المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے. مومن مومن کا آئینہ. پہلا رشتہ محبت کا, دوسرا رشتہ اخوت کا, تیسرا رشتہ ہے نصیحت کا, آئینہ. آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینے کے درمیان اور انسان کے درمیان اور آئینے میں جو رشتہ ہے, مومن اور مومن کے درمیان وہ رشتہ ہونا چاہیے. کیا کرتا ہے آئینہ؟ کبھی دیکھا آپ نے آئینہ؟ کئی بار دیکھتے ہیں آئینے کو. کیا کرتا ہے آئینہ؟ آئینہ ہماری شکل و صورت بتاتا ہے میں کیسا ہوں. مومن کو چاہیے کہ مومن کو بتائے وہ کیسا ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے, ہمیشہ یہ دعا کیجیے گا, اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی. پروردگار جس طرح تو نے میرے صورت کو خوبصورت بنا دیا, میری سیرت کو بھی خوبصورت بنا دے. سنیا جملہ آپ نے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, بالوں کو سنوارا آپ نے, چہرے کو سنوارا, جس طرح پروردگار تو نے میرے صورت کو حسین بنایا, میری کردار کو بھی حسین بنا دے. اس لیے کہ انسان عادی ہے صورتیں دیکھنے کا. آئینہ دیکھو کیا کرتا ہے آئینہ؟ مومن اور مومن کے درمیان آئینے جیسا رابطہ ہونا چاہیے. آئینے کی پہلی خصوصیت یہ, پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جو میرے ہم عمر ہے سوسائٹی میں زندگی گزار رہے, وہ ان باتوں کی طرف توجہ کرے. پہلی خصوصیت آئینے کی یہ ہے کہ آئینہ صرف برائیاں نہیں بتاتا بلکہ اچھائیاں بھی بتاتا ہے, برائی بھی بتاتا ہے. سوسائٹی میں سارے جھگڑے صرف برائیاں بتانے کی وجہ سے, فلا آدمی ویسا, فلا آدمی ویسا, فلا آدمی ویسا. اسلام کہتا ہے نہیں, بلے پہلے اچھائیاں گنواؤ اور آخر میں کہو سینکڑوں اچھائیوں میں ایک برائی بھی ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیے اپنا چہرہ کیا کہتا ہے آئینہ. تمہاری ناک اچھی ہے, آنکھیں اچھی ہیں, بال اچھے ہیں, پیشانی رخسار سب اچھے ہیں, ذرا ہونٹ پہ زخم ہے سیدھے کر لو. جھگڑا نہیں ہوگا کیونکہ مومنین کے درمیان ہم لوگ کہتے تو برا ہے, فوراً اٹیک کر دیا, وہ ناراض ہو گیا. یہ فوراً اٹیک میں ناراضگی ہے ہی ہے, کوئی نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے نہیں, مومن کے ساتھ تم آئینے کی طرح زندگی گزارو, اسے کہو تم نمازی ہو, تم روزے دار ہو, زیارت کر کے آئے ہو, اچھے ہو, سب کچھ ہو, یہ تھوڑا جو غیبت کی عادت ہے اسے چھوڑ دو. ہو سکتا نہیں ہو سکتا. یہ قید سینکڑوں اچھائیوں میں, یہ قید بتاؤ عیب چھپے گا اچھائیاں بڑھے گی. جب اچھائیاں بڑھے گی تو آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوگا. آئینہ کہتا ہے صرف برائیاں نہیں اچھائیاں بھی بتاؤ. ایک دوسری خصوصیت, غور تو نہیں ہو رہا ہے آپ, نصیحت زیادہ ہو گئی کیا؟ کیونکہ آپ لوگ سن رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں, ورنہ میں ڈائریکشن چینج کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دو چار شیر اور سناؤں ممبر سے اتر جاتا. پہلی خصوصیت آئینے کی کہ آئینہ اچھائیاں بھی بتاتا ہے, سینکڑوں اچھائیوں میں یہ قائم بتاتا ہے. دوسری خصوصیت آئینے کی, آئینہ جو بھی بولتا ہے سامنے بولتا ہے. کبھی میرے چہرے کا عیب میرے دوست کو آئینہ نہیں بتاتا, آئینہ غیبت نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ آئینہ شجاع ہے. جملہ سمجھیے گا, آئینہ شجاع ہے, غیبت نہیں کرتا. میں نے حدیث کا جملہ کہا, آئینہ شجاع ہے. مولا کائنات کہتے الغیبت جہد العاجز, غیبت ناتوان کی آخری کوشش. ذرہ برابر طاقت ہوتی تو سامنے بولتا. جی فلاں میں وہ عیب ہے, اے آگے بولو سامنے بولو. کب وہ ناراض ہو جائے گا؟ ناراض نہیں ہوگا. عیب بیان کرنے سے ناراض نہیں ہوگا اگر اچھائیوں کے پاکٹ میں ہو. اچھائیوں کے ساتھ ہو تو ناراض نہیں ہوگا, صرف عیب بھی گناتے چلے جاؤ گے تو ناراض ہو جائے گا. مرجع تقلید کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا, آقا فلاں آدمی آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے. جب بھی مخالفت کی باتیں ہوتی ہیں نا کام تیز ہو جاتی ہے, کسی کی بھی ہو, کسی کی مخالفت بھی ہو. ارے ویسے ہو گیا ماشاء اللہ, آپ کے بارے میں فلاں آدمی یوں کہتا ہے. مرجع تقلید نے کہا, رک جا آگے مت بڑھ. ایک تو نے غیبت کر کے اپنی زبان کو گناہگار بنایا, غیبت سنا کر میرے کانوں کو گناہگار بنا دیا. ایک دو, جو شخص میری نگاہوں میں آج تک اچھا تھا اس کی برائی کر کے تو نے میری نگاہوں سے گرا دیا, اب میں اس کے بارے میں برا سوچنے لگا ہوں. دوسرا تو نے غلطی کی. تیسرا جملہ سنیے گا, انشاءاللہ آپ پسند کریں گے اس جملے کو. ایک دونوں ہم گناہگار ہو گئے. دوسرا جملہ سنیے کہ تو نے اس کو میری نگاہوں سے گرا دیا, اور تیسرے یہ کہ تو خود میری نگاہوں سے آج گر گیا. اس لیے کہ مرجع تقلید کا, جو شخص وہاں کی برائی یہاں لا سکتا ہے, کیا گارنٹی کہ یہاں کی برائی وہاں نہیں لے جا سکتا؟ مشکل ہے نہیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہاں کی بات وہاں نہیں لے جا سکتا؟ اس لیے اس کو اردو میں کہتا ہے چاپلوس. روایتوں میں ہے کہ کبھی ایسے انسان کو دوست مت بناؤ. میں بتاتا ہوں بخیر میں انشاءاللہ اگر وقت ہے میرے پاس. پہلی خصوصیت آئینے کی, آئینہ صرف برائی نہیں بتاتا, عیب نہیں, اچھائیوں کے ساتھ عیب بتاتا. دوسری خصوصیت, آئینہ سامنے بولتا ہے پیچھے نہیں بولتا. تیسری خصوصیت, عیب جتنا ہے اتنا بولتا ہے, بڑھا کر کے نہیں بتاتا, بڑا نہیں کرتا. آئینہ کہتا ہے ایک دو سینٹی میٹر تین سینٹی میٹر زخم ہے تیرے چہرے, اس سے زیادہ نہیں. ایک مرتبہ آپ نے دیکھی کہ میں نے صبح کی نماز قضا کر لی, آپ نے کہا میں نے دیکھا مولانا نماز پڑھتے ہی نہیں. ارے میں نے فلاں ایک مرتبہ سلام کرنا میں بھول گیا, سوسائٹی میں مشہور کر دیا مجھے کہ مولانا سلام کرنا جانتے ہی نہیں. ارے کہیے مجھے مولانا نے سلام نہیں کیا, ٹھیک ہے تب بھی بات. کہیں مولانا سلام کرنا جانتے ہی نہیں ہے, مولانا نماز پڑھنا جانتے ہی نہیں. ارے کیوں بنا کر دیا تم نے, کیوں بنا کر دیا؟ یہ بے جان آئینہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے, عیب جتنا ہے اتنا بتاؤ. اگر آیت کو آپ نے بتا دیا تو آپ نے خیانت کی ہے, اگر آیت کو آپ نے بڑا کر دیا تو خیانت کی ہے. یہ تو گھریلو جو رشتے ہیں وہاں پر بھی ایسے ہی ہے جی. اہم اگر اپنے بڑا کرتے چلے گئے آپ تو بڑا ہوتا چلا جائے گا, جتنا ہے اتنا بتاؤ, اس ناممکن ہے. تیسری خصوصیت کہ عیب آئینہ عیب کو بتاتا ہے, جتنا عیب ہے اتنا ہی بتاتا ہے. چوتھی خصوصیت آئینے کی, آج جا کے گھر میں آپ لوگ آئینہ دیکھیں گے جی, آئینہ پہ کپڑا ڈال دیجئے, مومن مومن کے سامنے بیٹھے, اللہ اکبر اللہ اکبر. چھٹے امام فرماتے ہیں احب اخوانی علیہ من اہدا علیہ عیوبی, میرا بہترین دوست وہ ہے جو مجھے خط لکھ کر میرے عیب تحفے کے طور پہ بھیجے. کہاں ہے سوسائٹی ہماری, بول دے تو کوئی جھگڑا, جہاں تین کھلتی ہی نہیں ہے آئے بیان کرنے پر چڑھ جاتی ہے. کتنا صبر چاہیے سوسائٹی میں, چہرے صبر چاہیے, اس کے دوسرا موضوع ہے, کبھی اور انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا. تو آئینہ کیا کرتا ہے, آگے جتنا آئے ہو اتنا آئے بتاتا ہے, بڑا نہیں کرتا, پیچھے نہیں بولتا, اچھائیاں بھی گنواتا ہے. لیکن یہاں تک آپ نے سن لیا, ایک شرط کے ساتھ آئینہ ہمارا چہرہ دکھاتا ہے. بس میں یہ کہنا چاہتا تھا, یہاں تک آپ کو لے آیا کہ آئینہ خود صاف ہو. بات یہاں تک میں کھینچ کے لے آیا, آپ کو زبردستی کھینچ کے لایا ہوں, آپ آنا نہیں چاہتے تھے. آسان کام نہیں ہے ممبر سے کسی کو زبردستی کھینچ کے لے آنا یہاں تک جی. آئینہ بتاتا ہے, آئے بتاتا ہے, جتنا اتنا بتاتا ہے, پیٹ پیچھے نہیں بولتا, برائی نہیں کرتا, سب کچھ ہے, چھپاتا ہے آئینوں کو. لیکن آئینہ اس وقت آئے بتاتا ہے جب خود آئینے پر کوئی گرد و غبار نہ ہو, خود آئینے کا چہرہ صاف ہو تو شکل بتائے گا. اگر خود آئینے پر کپڑا ہو یا گرد و غبار ہو تو وہ کسی کا عیب نہیں بتا سکتا. اسلام یہی کہتا ہے انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھ لو تمہارے گریبان میں کیا کیا عیب ہے. فلاں کے پاس فلاں عیب ہے, میں بول نہیں سکتا, اگر میرے پاس وہ عیب ہے تو کیا کروں, عیب اور عیب دونوں اصلاح کر لیں. پہلے میں خود اپنی اصلاح کروں. کسی بزرگ عارف نے کہا, میں جب مدرسے میں گیا, داخلہ لیا میں نے مدرسے میں, تو میں نے سوچا کہ میں ساری دنیا کی اصلاح کر دوں گا, ساری دنیا کی میں اصلاح کروں گا, سب کو پاک کر دوں گا, جہاں جہاں جھگڑے ہو رہے سب ختم کر دوں گا. مدرسے میں گیا, دو چار کتابیں ختم کی میں نے, تو دیکھا کہ ساری دنیا تو بہت بڑی ہے. تو میرے ذہن میں بات آئی, تو دنیا تو میں کیوں, دنیا کی کیوں فکر کروں, چلو میں اپنے ملک کا خیال کرتا ہوں, میں اپنے ملک کو سدھار لوں گا, اپنے ملک کو پاک کر دوں گا. تھوڑی بہت عمر بڑھتی گئی, 30 سال 35 سال کا ہو گیا, تو دیکھا کہ عمر ملک بھی بہت بڑا ہے. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ چلو شہر کی اصلاح کریں گے, شہر کی گلیوں کی اصلاح کر دوں, لوگوں کی اصلاح کر دوں, ان کو امر بے معروف کروں, نہی عز منکر کروں. 50 سال کے قریب پہنچ گیا, شہر بھی مجھے بڑا لگا. تو آتے آتے میں گلی تک پہنچا, عمر بڑھتی گئی تو گھر تک آیا, اور عمر بڑھتی گئی تو میں نے سوچا اپنے بچے اور بیوی بچوں کی اصلاح کر لوں, ان کو سمجھا دوں. کافی ہے, پیروں کی طاقت ختم ہو گئی, بستر پر میں پڑا رہا, ہاتھی سے غیبی کی آواز آئی, تو نے زندگی برباد کر ڈالی. تو اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو گویا تو نے ساری دنیا کی اصلاح کر دی. جب یہ ہاتھی میں غیبی کی آواز مجھے آئی تو اپنے آپ کی اصلاح کر لے, دیر ہو چکی تھی, میں بستر مرض پر پڑا تھا, میں الٹا سوچتا رہا, میں دنیا کی اصلاح کروں گا, شہر کی اصلاح کروں گا, ملک کی اصلاح کروں گا, ڈائریکشن کو چینج کرنا چاہیے تھا. میں پہلے کاش یہ سوچ لیتا, پہلے میں اپنی اصلاح کروں گا, مجھے دیکھ کر گھر سدھرے گا, گھر کو دیکھ کر محلہ سدھرے گا, محلے کو دیکھ کر گاؤں سدھرے گا, گاؤں کو دیکھ کر ملک سدھرے گا, ملکوں کو دیکھ کر دنیا سدھر جائے گی. ڈائریکشن چینج کر دیا. اس لیے پروردگار نے کہا, اے رسول سب سے پہلے مکے کی اصلاح نہیں, وانذر عشیرتک الاقربین, پہلے اپنے گھر کی اصلاح شروع کرو, مکہ خود بخود سدھر جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ بھی مشکل ہے,
کہاں سے شروع کروں میں, کہاں سے شروع کروں؟ اپنے آپ سے, اپنے آپ سے شروع کرو. یقین نہیں آتا, دعائے کمل اٹھا کر دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں میرا مولا. الہی اللہ اکبر. اگر فضائی بھی سننا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے سنیے گا. الہی انا عبدک ضعیف ذلیل حقیر مسکین مستقین مستجیر. اس کا ترجمہ کر رہا تھا علی اور یہ دعا یہ نہیں کرے نہنو نہیں ہم مولا کہنا کر میں مولانا تشریف فرمائے میں انا یعنی میں تیرا بندہ ہوں. کیسا؟ کمزور. کہاں سے شروع کر رہے مولا کہنا؟ انا میں ضعیف کمزور ناتوان مسکین حقیر مستجیر. جتنی صفات ہو سکتے تھے مولا کہنا تھا اپنے لیے استعمال کی. انا عبدک الضعیف. لیکن یہ ادا پروردگار کو اتنی پسند آئی, علی نے کہا انا عبدک پروردگار میں تیرا بندہ, تو پروردگار نے کہا تو لوگوں کا مولا. علی نے کہا میں بندہ, تو خدا نے کہا تو مولا. علی نے کہا میں ضعیف, خدا نے کہا تو لاپتا. علی نے کہا میں حقیر, خدا نے کہا تو امیر. جب خدا کی بارگاہ میں عزت دار بننا چاہتے ہو تو اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اگر خدا کی بارگاہ میں سوسائٹی میں عزت دار بننا چاہتے ہو اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا. اس لیے سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں فرمایا پروردگار تو مجھے اپنی بارگاہ میں جتنا ذلیل کرنا چاہتا ہے کر لے, لیکن میرا سر لوگوں کے سامنے نہ جھکے. مومن کوئی حق نہیں ہے ذلیل ہونے کا. امام کہتے ہیں نہیں پروردگار کتنے سجدے کروں؟ ہزار, دو ہزار, کتنی رکعت نماز پڑھوں؟ زندگی بھر نماز پڑھو, پڑھوا لے, میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. تو اپنی بارگاہ میں میرا سر جتنی مرتبہ چاہے جھکا لے, لیکن پروردگار اس کے بدلے میں مجھے لوگوں کے درمیان سر اٹھا کر چلنا سکھا دے. اور ہمارے اماموں نے یہی طریقہ سکھایا ہے. اگر لوگوں کے سامنے عزت دار زندگی گزارنا چاہتے ہو بارگاہ پروردگار میں اپنے سر کو جھکانا پڑے گا. اسی میں عزت ہے نہیں. جو دو دن کی زندگی ہے, دو دن کی زندگی, اس میں آرام کیا, عیش کیا, سکون کیا, کیا ہے اس میں؟ تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے جی. پچاس سال ساٹھ سال دولت کے پیچھے بھاگے, دولت آئی تو بیماری آ گئی. بیماری کا علاج کرنا شروع کیا تھا کہ موت کا پیغمبر اس راہ میں کھڑا ہوتا ہے, انتظار کرتے ہیں. تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے. جو چند نفس ہو اسے نعمت نہیں کہتے. تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے. جو چند نفس ہو اسے نعمت نہیں کہتے. طوفان مصائب کو مسرت نہیں کہتے. جس شے کو فنا ہو اسے لذت نہیں کہتے. فنا ہو اس چیز کو لذت کہیں گے. دو منٹ کے بعد لذت ختم ہو جائے تو فنا ہونے والی کچھ چیز کو لذت کہیں گے. لذت ہے عبادت میں, لذت ہے ایمان میں. جو شاید فنا ہو اسے لذت نہیں کہتے. آرام کی خواہش نہ کرو, قوت سر سے لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے. نبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے. جب یہ ڈر آ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں سب کچھ تیرا ہے, سب کچھ تیرا ہے. مومنین کے درمیان رابطہ, ایک رابطہ محبت کا, المومنون والمومنات بعضهم اولیاء وبعض. دوسرا رابطہ اخوت کا, المومنون انما المومنون اخوہ, مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے. تیسرا رابطہ ہے نصیحت کا, المومنو مرآۃ المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے. تو ہم سوسائٹی میں زندگی گزارے ہمارے مومنین کے درمیان کیسا رابطہ ہے؟ اگر محبت کا ہے بسم اللہ,
اس کو بڑھائیے, اخوت تک لے آئیے, اخوت کا ہے اور بڑھائیے, نصیحت تک لے آئیے. یہ مومن کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے نہیں تو ہونا چاہیے, قرآن کہہ رہا ہونا چاہیے مومنین کے درمیان رابطہ ہو. جب رابطہ ہو جائے, اتنا رابطہ ہو جائے مومنین کا آپس میں محبت کا, اخوت کا, نصیحت کا, تو امیر المومنین کے پرچم تلے جمع ہوتے چلے جائے. اس کے بعد شب عاشور مولا امام حسین کہہ رہے چراغ گل کر کے جاؤ, کوئی جانے چل تیار نہیں ہے, کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں تیار نہیں ہے؟ یہاں مومنین کا جو رابطہ ہے وہ ولایت کے سائے میں محبت, اخوت, نصیحت سے آگے بڑھ چکا ہے. ایک امام اور معموم کا رشتہ ہے, ایک امام اور معموم کا رشتہ ہو گیا. جہاں تک یہ رشتہ کیسے آیا؟ اپنے نفس کی اصلاح کے ذریعے سے, خواہشات نے نفس کو کچلنے کے ذریعے سے. اس لیے کہ وہ جو چیز دنیا میں ہے ہی نہیں, اگر ڈھونڈنے لگیں گے تو پریشان ہو جائیں. وقت ہے میرے پاس, ایک حدیث سناؤ. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں نے کچھ چیزوں کو کچھ جگہوں پر چھپا کے رکھا ہے, لوگ اسے دوسری جگہ ڈھونڈتے ہیں, جب ملتی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتی. ان سے کہہ دو وہاں ڈھونڈے جہاں میں نے چھپا کے رکھا ہے, جہاں میں نے چھپا کے رکھا ہے. موسیٰ نے پوچھا پروردگار وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو پروردگار نے کہا ہے موسیٰ میں نے سکون, مکمل سکون کو دنیا میں نہیں رکھا ہے, میں نے سکون کو آخرت میں رکھا ہے. لوگ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں, جب ملتا نہیں ہے تو ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں. ان سے کہہ دو مکمل سکون دنیا میں ملنے والا نہیں ہے. وہ جنت میں سکون ہے, وہ دنیا میں رہ کر کیا کروں؟ پھر بھیجا کیوں خدا مجھے, خدا نے مجھ کو؟ خدا کہہ رہا تھا نہیں گھبراؤ نہیں, جنت کے صفات اپناؤ, خود دنیا تمہارے لیے سکون کا مرکز ہوگا. جنت میں نے سکون کو رکھا ہے. خود جنت کسی جگہ کا نام نہیں ہے, کسی ملک کا نام نہیں ہے. جنت یعنی ہمیں خود بنانی ہے جنت. خود جنت کے صفات تم اپناؤ, وہ تمہارا گھر ہی مرکز سکون بنے گا, وہ تمہارا شہر ہی مرکز سکون بنے گا. میں نے سکون کو دنیا میں نہیں رکھا ہے. لوگ دنیا میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, جب ملتا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اے موسیٰ لوگوں سے کہہ دو میں نے عزت کو عبادتوں نے چھپا کے رکھا ہے, لیکن لوگ اسے بادشاہوں کے دروازوں پہ ڈھونڈتے ہیں, جب ملتی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. کہاں رکھا عزت کو خدا نے؟ عبادتوں میں رکھا ہے. لوگ اسے بادشاہوں کے درباروں میں ڈھونڈتے ہیں, جب ملتی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اے موسیٰ کہہ دو میری قوم سے میں نے علم کو بھوک اور پیاس میں رکھا ہے, لوگ اسے سیرابی میں ڈھونڈتے ہیں, جب ملتا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. میں خوب کھا کے پڑوں گا نہیں پڑ سکتا, میں پی کے پڑوں گا نہیں پڑ سکتا. علم فی الجوع والعطش, علم بھوک میں ہے اور پیاس میں ہے. جب تک نفس کو اور روح کو نور کے حاصل کرنے کے لیے آمادہ نہیں کرو گے, اس وقت تک وہ نور ملنے والا نہیں. اے موسیٰ کہہ دو میں نے علم کو بھوک اور پیاس میں رکھا ہے, لیکن لوگ اسے سیرابی میں ڈھونڈتے ہیں, جب علم ملتا نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. تیسری چیز, چوتھی چیز, اے موسیٰ لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے بلندی کو, لوگوں سے کہہ دو میں نے بلندی کو راتوں کی عبادت میں رکھا ہے, لیکن لوگ اسے مال کے جمع کرنے میں ڈھونڈتے ہیں, جب ملتی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. جی کہاں رکھا پروردگار نے بلندی کو, کمال کو کہاں رکھا ہے؟ روزانہ کی واجب نمازوں میں نہیں, راتوں کی عبادت میں, تنہائی میں عبد اور معبود کے درمیان سجدے ہوں, خدا کہے گا میں تمہیں مقام محمود تک پہنچا دوں گا. میں نے بلندی کو راتوں کی عبادت میں رکھا ہے, لیکن لوگ سمجھتے پیسہ جمع کرنے میں بلندی ہے. نہیں, اگر پیسہ جمع کرنے میں بلندی ہوتی تو آج عمر سعد کا تذکرہ ہوتا. جی رائے کی حکومت چاہیے, بلندی اس میں نہیں ہے, مادیات میں بلندی نہیں, معنویات میں بلندی ہے. بلندی رات کی تنہائی میں سر سجدے میں رکھنے میں ہے, اور بلندی میں عطا کروں گا. وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں مال کے جمع کرنے میں, جب بلندی ملتی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے. ان سے کہہ دو بلندی ڈھونڈے تو عبادت میں ڈھونڈے. سکون, عزت, علم, بلندی. آخری چیز کہ ہمیشہ لوگوں سے کہہ دو کہ وہ زندگی میں آرام سے رہنا چاہتے ہیں تو قناعت کو حاصل کریں. میں نے آرام کی زندگی قناعت میں رکھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں اسراف میں آرام ہے. قناعت, قناعت یعنی کیا؟ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانا, جتنی چادر اتنے پیر. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, یہ دوسرے کی زندگی کو دیکھ کر کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں. آرٹیفیشیل لائف میں سکون نہیں ہے, نیچرل لائف میں سکون ہے. کاغذی پھولوں میں کبھی خوشبو آنے والی, اس نے فلاں چیز خریدی ہے مجھے بھی خریدنا ہے, نہیں. کون کہتا ہے اس نے خریدی اپنی کمائی سے؟ تو اپنی کمائی سے خرید سکتے ہو؟ بسم اللہ. اگر نہیں خرید سکتے تو جتنی چادر ہے اتنے پیر. دیکھا دیکھی, چشمہ چشمی, ایسی زندگی انسان کو نقصان میں پہنچا دیتی ہے. انسان گھاٹے میں رہے گا, اس لیے کہ انسان سوچتا ہے وہ پریشان ہو رہا. پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, جتنا ہے اتنا کافی ہے. اس لیے کسی نے پوچھا شہزادی زکات کا نصاب کیا ہے؟ زکات کا نصاب کیا ہے؟ زکات کتنا پیسہ ہو تو زکات دینا چاہیے. شہزادی نے کہا کس کے لیے, تمہارے لیے یا ہمارے لیے؟ اللہ اکبر, تمہارے لیے یا ہمارے لیے؟ شہزادی میں سوال کر رہی ہوں, ہمارے لیے. میری ماں, میں نے غور سے سنے جملے کو. شہزادی ہم سوال کر رہی ہے تو ہمارے لیے. شہزادی نے فرمایا ایک چالیسواں حصہ زکات دینا تمہارے لیے, جتنا ہے گھر میں سب کچھ رہا خدا میں دے دینا ہمارے لیے. اس کے لیے چاہیے تمہیں. تم کیلکولیشن کی دنیا میں ہو, ہم کیلکولیشن کی دنیا میں نہیں ہیں. لیکن ہمیں پیغام دیا شہزادی نے, دیکھو قناعت چاہیے. القناعۃ مال لا ینفد, قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے. کبھی ختم نہیں ہوتا ہے, کبھی ختم نہیں ہوتا. تو میں نے قناعت میں سکون و آرام کو رکھا ہے زندگی. اگر لگژری گزارنا چاہتا تو قناعت. مشکلات کی زندگی لگژری زندگی نہیں ہے. لوگ اسے اسراف میں ڈھونڈتے ہیں, پیسہ خرچ کرنے میں ڈھونڈتے ہیں. جب وہ زندگی ملتی نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے. جی حقیقی زندگی چاہیے. ایک طرف مال ہے, دولت ہے, پانی ہے, رضا ہے, سب کچھ ہے, لیکن سکون نہیں ہے. دوسری طرف نہ پانی ہے, نہ غذا ہے, نہ پیسہ ہے, نہ حکومت ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لیکن اتنا اطمینان ہے کہ جو جو عصر کا وقت آتا چلا جا رہا تھا حسین کے چہرے کا نور بڑھتا چلا جا رہا تھا. یہ نمونے ہمارے لیے زندگی کے نمونے ہیں. کربلا کل نہیں, کربلا آج ہے. کربلا کل کا نام نہیں, گزری ہوئی تاریخ, ماضی نہیں, کربلا ہمارا حال ہے. اس لیے سوچ مولانا آبادی نے کہا کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. آج یعنی کل نہیں, کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا تخت کو تلواروں سے مسل سکتی ہے. کربلا ہار تو کیا آگ پر چل سکتی ہے. کربلا قلعِ فولاد جراروں کا, کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. تم سمجھتے کربلا کل, کل کے لیے نہیں, ہر زمانے کے لیے کربلا ایک سبق ہے. ہر زمانے کے لیے کربلا ایک درس ہے, صرف کل کے لیے نہیں ہے. حسین نے انقلاب یوں نہیں برپا کیا کہ 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا اور ختم ہو گیا. نہیں, آئندہ ظہور امام تک کربلا نمونہ ہے, اور امام آئیں گے تو شہداء کربلا کے خون کا انتقام لیں گے. اب یہ انتقام بتا رہا ہے کہ کربلا ابھی جاری ہے, کربلا کا سفر ابھی جاری ہے. کربلا ہر رخ سے ایک نمونہ ہے, چاہے وہ عبادت ہو, عقیدت ہو, مذہب ہو, اخلاق ہو یا کردار, ہر رخ سے نمونہ ہے کربلا. اور کربلا نے بتا دیا سکون چاہیے تو آؤ مرکز ہے کربلا, عزت چاہیے تو آؤ مرکز ہے کربلا, بلندی چاہیے تو آؤ محور ہے کربلا, اطمینان چاہیے تو آؤ مرکز ہے کربلا. یہ مصدر ہے, یہاں سے عزتیں ملتی ہیں, یہاں سے سربلندیاں ملتی ہیں, یہاں سے قربانیوں کا سبق ملتا ہے, یہاں سے دوستی کا سبق ملتا ہے, یہاں سے اتحاد کا سبق ملتا ہے. وہ 30,000 سے زائد 40,000 سے زائد لشکر لیکن پراکندہ, لیکن یہ 72 متحد, اتنے متحد ہیں کہ ایک دوسرے سے پہلے اپنے سینے پر تیر لینے کے لیے تیار ہے. دوستی کا سبق چاہیے آپ کو, ایمان کا سبق چاہیے, مومن کے درمیان کیسا رابطہ ہونا چاہیے. کربلا فوج سے فوج بڑھتی چلی گئی, دشمن کے افراد بڑھتے چلے گئے, آتے رہے آتے گئے آتے گئے. زینب کبریٰ نے کہا بھیا دشمن کی فوج بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیا ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے, کیا ہمارا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. اس زینب کے جملے پر حسین کو کوئی یاد آیا تو وہ بچپن کا دوست یاد آیا. امام نے خط لکھا کس کو؟ حبیب ابن مظاہر کو. میرے عزیزو دوستی وہ جو مصیبت میں کام آئے, مومن بھائی وہ جو دوسرے بھائی کے مصیبت میں کام آئے. امام نے خط لکھا, کیا لکھا؟ من حسین ابن علی الى حبیب ابن مظاہر رجل فقی. میں نے کہا صفات بانٹ رہے ہیں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام, حسین کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے نام جو رجل فقی ہے. امام نے قاصد کو بھیجا, قاصد خط لے کر کوفہ پہنچا, حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے, علی کے چاہنے والے, حسن کے چاہنے والے, حسین کے بچپن کے دوست. دقل باب کیا قاصد نے, کہا کون؟ انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. مولا کیا مقام تھا حبیب کا, ایک طرف حسین کہہ رہے تھے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, اور دوسری طرف حسین حبیب کو اپنے لشکر میں شامل کر رہے. حسین کو افراد کی نہیں, حسین کو گنتی کے افراد کی نہیں, حسین کو حبیب جیسے کرداروں کی ضرورت تھی, حسین کو حور جیسے کرداروں کی ضرورت تھی. حبیب نے نام حسین سنا, لقمہ ہاتھ سے چھوٹ گیا. کب میرا مولا کا قاصد آیا, دروازے پر پہنچے, خط کو لیا, چوما آنکھوں سے لگایا, آئے دسترخوان پر بیٹھے, زوجہ نے پوچھا اے حبیب کس کا خط ہے, کہاں آیا ہے؟ حبیب نے کہا حسین کا خط ہے, حسین کا قاصد آیا ہے. کیا لکھا ہے حسین نے؟ حسین نے دشت کربلا میں مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے, کہا میں رجل فقی ہوں, فاطمہ کا لال غریب ہے, فاطمہ کا لال دشت غربت میں ہے. حسین نے یاد کیا ہے, ایک مرتبہ خواجہ نے پوچھا حبیب کیا ارادہ ہے, حبیب نے بغرض امتحان زوجہ سے کہا سوچ رہا ہوں کیا کروں. تو ایک مرتبہ زوجہ نے کہا حبیب تم گھر میں بیٹھو, میں جا حبیب نے سر کو جھکا کر کہا ارے کیسی غربت میں میرا مولا. اس نے مجھے یاد کیا حبیب خط کو لے کر گھر سے نکلے, ادھر غلام گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ گھوڑے سے کہہ رہا تھا, اے گھوڑے گھبرانا نہیں, اگر میرا آقا آنے میں دیری کرے حسین کی نصرت کے لیے میں تیرے ساتھ چلتا.
محرم کے دن گزر رہے ہیں, ابھی ہم نے فاطمہ کے لال پر گریا نہیں کیا, چار دن گزر گئے, پانچواں دن آنے والا ہے. ابھی تو ہم نے چاند دیکھا تھا, عجیب غم ہے, یہ آتا ہے تو جلدی چلا جاتا ہے.
پروردگار ہم نے ابھی تک تیرے اس بلی کے سانس پر گریا نہیں کیا ہے, شہزادی ہمیں معاف کرنا, جو حق پہ گریا تھا ہم نے ادا نہیں کیا اور نہ کر سکتے ہیں. حبیب
کربلا پہنچے, جب حبیب کربلا پہنچے تو حسین اپنے اصحاب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. حبیب ابن مظاہر کو جب امام حسین نے دیکھا
اور صاحب حسین نے تکبیر کی آواز بلند کی, اللہ اکبر اللہ اکبر, جب یہ آواز زینب کے کانوں تک پہنچی تو زینب نے پوچھا اما کسا یہ کیا خوشی کی آواز ہے, یہ تکبیر کیوں کہی جا رہی ہے؟ ایک مرتبہ کسا نے کہا شہزادی کوفے سے حبیب آئے,
کوفے سے حبیب آئے ہیں. شہزادی نے کہا اما کسا جاؤ حبیب کو میرا سلام.
اما مرزا جاؤ حبیب کو میرا سلام سنا دو. جب مرزا نے حبیب کو سلام سنایا حبیب کربلا کی خاک پر بیٹھ گئے, خاک اپنی سر پہ ڈالتے گئے, پروردگار کیسا زمانہ آ گیا, غلام کو شہزادی نے سلام.
ہر شہید کے ساتھ زینب کا نام ہے. میری ماؤں بہنوں کربلا میں عورتوں کا کردار مردوں سے کم لگا,
سب نے بچوں کو قربان کیا, تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے ماؤں نے دین کے لیے بچوں کو قربان کیا, لیکن کربلا کی ماؤں نے اپنی مامتا کو بھی قربان کر دیا.
حبیب آئے, زینب نے کہا سلام, حبیب نے کربلا کی خاک اپنے سر پہ ڈالی. امام نے کیا لکھا تھا, رجل فقی, اے فقی تجھ پر حسین کا سلام ہو, نماز ظہر ہے, امام نماز جماعت پڑھا رہے ہیں, سامنے سعید و زہیر کھڑے ہیں, تیر چل رہے ہیں, ایک مرتبہ تبلو باجے کی آواز بلند ہوئی, حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ارے رک جاؤ, فرزند فاطمہ نماز پڑھ رہا ہے, اصحاب حسینی نماز پڑھ رہے ہیں. تو حسین بن نمیر نے دشمن کے لشکر سے کہا, اے حبیب نماز کا رسول کی نماز قبول نہیں ہو سکتی, نماز چھوڑ دے. ایک مرتبہ حبیب نے تلوار نیام سے نکال لی, تجھے کیا کہا, نماز رسول کی نماز قبول نہیں اور تم جیسے ظالم کی نماز, تجھ جیسے ظالم کی نماز قبول ہوگی. حبیب نے نیام سے تلوار نکالی, مقتل کی طرف بڑھے, حبیب کے کسی ساتھی نے کہا حبیب نماز پڑھ لو, کتنا اعتقاد تھا حبیب کا, حبیب نے کہا اب حبیب نماز پڑھے گا تو جنت میں رسول کے پیچھے پڑھے گا.
پہلے گستاخ امام کا جواب تو دے دو, پہلے معصوم کے خلاف آواز بلند کرنے والے کو جواب تو دے دو. حبیب لڑتے رہے ضعیفی میں ایک جوان کی طرح.
کتنے ضعیف تھے حبیب معلوم ہے؟ کہتے ہیں حوصلہ جوان ہونا چاہیے.
حبیب کی ضعیفی کا عالم یہ تھا کہ حبیب گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتے تھے. حبیب نے مسلم بن اوزگا سے کپڑا منگوایا, اپنے کمر میں کپڑے کو باندھا, اپنے کمر کو سیدھا کیا کہ ایسا نہ ہو دشمن ضعیف سمجھ کر حبیب پر حملے کر دے.
حبیب نے کہا نہیں, حبیب کے اندر وہ نصرت کا جذبہ جوان ہے,
حبیب کے اندر وہ ایمان کی حمایت کا جذبہ جوان ہے. حبیب لڑتے لڑتے جب دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے, جو تیر چلنے لگے, کہیں سے تلواریں چلنے لگی, اگر کسی کے پاس کچھ نہ تھا, آپ کو معلوم ہے کوفے والے جب کوفے والے کو اپنے مد مقابل دیکھتے تو ان کی دشمنی کی آگ حد سے زیادہ بھڑک جاتی تھی, اس لیے کہ وہ دشمنی ادا کرنا چاہتے تھے. حبیب بھی کوفے والے تھے, کئی لشکر جو آیا ہوا تھا وہ بھی کوفے سے تھا. حبیب کی شجاعت دیکھنے کے بعد دشمنوں نے بدلہ لینا شروع کیا, کہیں سے تیر چلے, کہیں سے تلواریں چلی, اگر کسی کے پاس کچھ نہ تھا تو اپنے جھولیوں میں پتھر لے کر حبیب کی حبیب کی پہچانی کو مارنے لگے. ارے صحیح کتنا لڑتا, زخموں سے چور گھوڑے سے گرنے لگے, خیمے کا رخ کیا, آقا ادرکنی, مولا ادرکنی. امام تیزی کے ساتھ پہنچے حبیب کے سرانے بیٹھ کر ایک ہی جملہ امام نے کہا. اس جملہ سننے کے بعد میں گزارش کرتا چند لمبے آپ گریا کیجیے. ایک ہی جملہ امام نے حبیب کے سرانے بیٹھ کر کہا, آیا حبیب کیا دوست دوست کو تنہا چھوڑ کر جا. دوست دوست کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا. حبیب نے کہا کہا اللہ پہ تو کیا میں نے وعدہ پورا کر دیا. امام نے کہا ہاں حبیب تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں حبیب تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. جب تک زندہ رہے حبیب ایک بھی تیر امام کے سر بدن پر لگنے نہ دی. لیکن زندگی میں نہیں شہادت کے بعد بھی, میں نے روایت پڑھی ہے کتابوں میں, جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا تو شہدا کے سر نو کے سنا پر پلنگ تھے, بیویاں پہ مکنا و چادر تھی, کوفے کے بچے جھولیوں میں پتھر لے آ رہے تھے شہدا کے سروں کو مارنے کے لیے. کبھی اکبر کے سر پہ حملہ کیا, کبھی عباس کے سر پہ حملہ کیا, کبھی قاسم کے سر پہ پتھر مارا, کبھی چھوٹے بچے پتھر لے کر حسین کے قریب آئے تو حبیب کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, اے کوفیو میرے آقا کو مت مارو, جتنے پتھر ہے یہ حبیب کا سر حاضر ہے, حسین کے سر پر کوئی پتھر نہ لگے, یہ حبیب حسین کا ناصر و مددگار. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك, علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی الليل والنهار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين متنفس.
Y'all say.